اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عباس کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے مدینہ جب یہ تشریف لائے یہ سعد ابن ہشام ابن عامر تو انہوں نے یہ چاہا کہ اپنا جتنا مال وغیرہ ہے اس کو فروخت کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کی طرف روانہ ہو جائے. تو اس صحیح مسلم کی حدیث کے جو الفاظ ہیں ابتدائی وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فأراد فقدم المدینة فأراد أن يبيع عقارا له بها. مکتب العقاری تو سنتے رہتے ہیں نا, جس کو مکان کی ضرورت ہو تو مکتب العقاری کے وہ چکر لگاتا ہے. عقار ممتلکات کو کہتے ہیں, جائیداد, اس کے لیے لفظ عقار استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ حدیث میں بھی موجود ہے. یہ جو صحابی تھے ان کے کئی عقارات تھے مدینہ میں, یعنی کئی ان کی زمینیں تھیں اور مکانات تھے. انہوں نے یہ چاہا کہ سب کچھ فروخت کر کے یہ اللہ کے راستے میں نکل جائے. وَيُجَاهِدُ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ, اور نصارہ سے جہاد کریں یہاں تک کہ مر جائیں. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةِ لَقِيَ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْتًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ. یہ ان کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں, یہ بڑے اہم موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ صاحب بھی صحابی ہیں اور یہ مدینہ تشریف لائے باہر سے اور انہوں نے چاہا کہ اپنا سب کچھ فروخت کر کے اللہ کے راستے میں نکل جائیں. خشک توقع, میرا توقع سب کا اللہ انتظام کر دے گا, اللہ کا بھروسہ کرو نکل جاؤ. تو یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. وسلم زندہ تھے تو چھ آدمی آئے تھے, بعض روایات میں تین آدمی ہیں لیکن صحیح مسلم کی اس روایت میں چھ ہیں. انہوں نے آ کے آپ کے گھر والوں سے پوچھا کہ آپ کا عمل کیا ہے. تو جب ازواج مطہرات میں سے کسی نے بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں کو کہ آپ رات کو اتنا قیام کرتے ہیں, اتنے روزے رکھتے ہیں, اتنی عبادت کرتے ہیں, تو ایک نے اس وقت یہ قسم کھا لی کہ میں تو شادی نہیں کروں گا, دوسرے نے یہ قسم کھا لی کہ میں رات کو زندگی بھر کبھی سوؤں گا ہی نہیں, تیسرے نے یہ قسم کھا لی کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, اور یہ کہہ کے یہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کسی نے بتایا کہ اس طرح کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا تھا, اور جب انہیں بتایا گیا تو ان تین نے یا ان چھ نے یا ان میں سے بعض نے یہ تین باتیں کی. ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا, ایک نے کہا میں زندگی بھر سوؤں گا. اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا الیس لکم فی اسوہ, کیا میں تم لوگوں کے لیے نمونہ نہیں. دوسری جو احادیث ہے ان میں آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انی افطر واصوم واصلی وانام وانکح النساء. آپ نے ان سے یہ کہا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہوں, یعنی کبھی میرا روزہ ہوتا کبھی میں روزہ نہیں رکھتا, اور وہ اصلی و انام, رات کو سوتا بھی ہوں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں, ان کا ہمیشہ, اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے. ان تین چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ ساتھ فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری ان سنتوں میں سے کسی سنت کو ترک کر دے وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, آپ صوفی بن جائیے اور خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیجئے, پہاڑوں میں چلے جائیے, دنیا سے دور رہیے, نہ کسی برائی کو دیکھیے, نہ کسی برائی کو روکیے, نہ کسی فطرت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو, یہ تو بڑا آسان کام ہے. اسلام اس کا حکم نہیں دیتا. لا رہبانیت فی الاسلام, الاسلام هو الدین الحنیفیت السمحا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساتھ فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, اسلام تو ایک وہ دین ہے جو فطرت کے مطابق ہے. آپ برے ماحول میں رہیے, دنیا کے ماحول میں رہیے, برائیوں کا مقابلہ کیجئے, ان کے خلاف جہاد کیجئے. اس سے بڑا آسان کام تو کوئی نہیں ہے کہ آپ جنگل میں جا کے اللہ اللہ کریں, اس سے زیادہ آسان کام دنیا میں اور کوئی نہیں. اس حدیث نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کام بھی کیا اور وہ کام بھی کیا. صرف محض توکل آپ نے نہیں کیا, آپ نے شادیاں بھی کی, آپ بیویوں کے پاس بھی جاتے تھے, ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے, گھر میں ان کے کام کاج میں ان کی مدد بھی کرتے تھے, اور لیکن جب اذان کی آواز سنتے تھے تو خود آپ کی بیویاں یہ کہتی ہیں کہ اس طریقے پہ ہم سے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے, گویا ہمیں پہچانتے بھی نہیں. یہ فرق ملحوظ خاطر رہے, تصویر کے دونوں رخ ہمیشہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے. تو یہ صحابی, ان کو دوسرے صحابہ نے منع کیا کہ آپ یہ کام مت کیجئے, بلکہ آپ دنیا جو حلال اللہ نے آپ کو دی ہے اسے بھی استعمال کیجئے. انہوں نے وتر کے بارے میں اور قیام اللیل کے بارے میں سوالات کیے, اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس تشریف لے گئے. عبداللہ ابن عباس کے پاس جب یہ گئے تو عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ان سوالوں کا جواب دے دوں, یا میں تمہیں ایسے آدمی کا پتہ بتاؤں جو اس کائنات میں سب سے بڑا عالم ہے, اس سے بڑا عالم اس زمین میں دوسرا کوئی نہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں, مجھے اس آدمی کا نام بتائیے جو آپ سے بھی بڑا عالم ہے, اور جو اس پوری زمین میں جس سے بڑا عالم اور کوئی نہیں ہے, اس کے بعد جا کے میں پوچھوں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا عمل کرتے تھے. قال من, کون ہے؟ قال عائشہ. عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ تو عائشہ ہے, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا. ارشاد فرمایا کہ ان سے بڑا عالم اس کائنات میں دوسرا اس وقت نہیں ہے. فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. ان کے پاس جاؤ, ان سے سوال پوچھو, اور جو جواب وہ دیں آ کے مجھے بھی بتا دینا. یہ ہے توازو, یہ ہے توازو صحابہ کی, کہ اس بات کا اعتراف ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ہم سے زیادہ عالم ہے تو اس کے پاس سائل کو بھیجیں. یہ نہیں کہ اگر سائل ہم سے اٹھ کے وہاں چلا گیا تو ہماری دکانداری میں فرق آ جائے گا, مرید کم ہو جائیں گے, آپ کے شاگرد کم ہو جائیں گے, اس لیے آپ مت جانے دیجیے, تو شکار پھنسا ہے بڑی مشکل سے. آپ کی بھرپور کوشش ہو کہ آپ کی جماعت کا آدمی اور آپ کے گروپ کا آدمی اس حلقے میں نہ جائے, وہاں گیا پھر آپ اس سے ہاتھ دھو بھیجیے. اس لیے کتنے وہ لوگ ہیں جو مختلف جماعتوں اور مسلکوں سے وابستہ ہیں جن کو ہماری ان باتوں سے اور ہم سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں کسی شخص کی دعوت پیش نہیں کی جاتی, یہاں کسی مسلک کو گروہ کے نام نہیں لیا جاتا, قرآن اور سنت کا نام لیا جاتا ہے جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارے کارکن ہم سے چھن جائیں گے, چندے بند ہو جائیں گے, اور ہم نے جو ووٹ لینے ہیں کئی ووٹر ہمارے کم ہو جائیں گے. الحمدللہ ہمیں تو کوئی ایسا ارادہ ہی نہیں ہے, اور نہ کوئی مطلب اور غرض اور جا ہے, یہ تو اللہ کا اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا علم ہے جو وراثت میں اور اللہ کے فضل سے ہمیں ملا ہے. تو جب تک اللہ کی توفیق ہوگی اس چیز کو بیان کیا جائے گا, کسی کو اچھا لگے تو آئے, اچھا نہیں لگتا اپنے گھر بیٹھ جائے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس صحابی کو بھیجا عبداللہ ابن عباس نے. اس میں سبق ہے اہل علم کے لیے, علماء کے لیے, کہ اگر ان سے زیادہ کوئی صاحب علم ہو تو اس کے علم کا اعتراف کیا جائے اور سائل کو اس کے پاس بھیجا جائے کہ وہ صاحب مجھ سے زیادہ عالم ہے, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ان کے پاس جاؤ اور ان سے اس سوال کو پوچھو. نہ یہ کہ لوگوں کو منع کیا جائے کہ اس جگہ مت جاؤ اور اس شخص کی باتیں مت سنو, اس لیے کہ وہ تو جماعت سازی کے خلاف ہے. یہ صاحب تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس, اور یہ حضرت عائشہ جو ہیں یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے سوالوں کے جواب دیا کرتی تھی, پردے کے پیچھے سے, اس لیے کہ قرآن میں حکم یہ تھا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, جب کوئی بات پوچھتے ہو میرے نبی کی گھر والیوں سے پردے کے پیچھے سے پوچھا کرو. صحابہ آتے تھے اور آ کے سلام کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, اور اے ہماری والدہ اور اے ہماری امی, اور جو ادب کے الفاظ ہوتے تھے اس سے یاد کر کے یہ کہتے تھے کہ ہم فلاں مسئلے کے پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہلے تو ان کو دعائیں دیتی تھی, کیونکہ مدینے میں جتنے لوگ رہتے تھے سب کو حضرت عائشہ جانتی تھی, یہ شخص جو آیا ہے فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا داماد ہے, فلاں کا بھتیجا ہے, فلاں کا بھانجا ہے, فلاں کا شوہر ہے, فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا بھائی ہے. تو اس حوالے سے جب وہ اپنا تعارف کراتا تھا تو پہلے تو آپ ان کے تمام خاندان والوں کے حق میں دعا کرتی تھی, اچھے الفاظ سے یاد کرتی تھی, اس کے بعد کہتی تھی کہ ہاں تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عمل اس طریقے پہ کرتے ہوئے دیکھا, تو پھر مسئلے کا جواب دیا کرتی تھی. یہ جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یا ام المؤمنین, انہوں نے سوال یہ کیا کہ اے اہل ایمان کی اماں, انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا اخلاق کیا تھا. فقالت الست تقرأ القرآن, مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے. قلت بلا, میں نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں. تو قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن, ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اخلاق ہے وہ قرآن میں موجود ہے, قرآن پڑھو تو میں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا. اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ انبئینی عن قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا سوال یہ تھا کہ مجھے قیام اللیل کے بارے میں بتائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس طرح پڑھتے تھے, تہجد یا رات میں کس طریقے سے عبادت کرتے تھے. فقالت الست تقرأ یا ایها المزمل, تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یا ایها المزمل نہیں پڑھا. قلت بلا, میں نے کہا کہ میں نے وہ پڑھا ہے. ارشاد فرمایا فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة, ارشاد فرمایا کہ اس سورت کا جو پہلا حصہ ہے اس کو اللہ نے نازل کر کے قیام الليل کو فرض کر دیا. فقام نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام واصحابہ حولا, اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ ایک سال تک قیام الليل پڑھتے رہے, حولا ایک سال. وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله, اور اس سورت کا جو آخری حصہ ہے وہ اللہ تعالی نے آسمان پہ بارہ مہینوں تک روکے رکھا, بارہ مہینوں تک جو آخری حصہ ہے اس سورت کا وہ آسمان پہ اللہ نے روکے رکھا, زمین پہ جبرائیل کے ذریعے نازل نہیں کیا, حتیٰ کہ جب سال پورا ہوا انزل اللہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل یہ آخری آیت لے کے نازل ہوئے, جس میں یہ تھا کہ اب تخفیف ہو گئی ہے, اب یہ فرض نفل بن گیا ہے. فصار قیام اللیل تطوعا بعد فریضہ, اس کے بعد اب جو قیام اللیل تھا یہ تطوع ہو گیا فرض کے بعد, تطوع نفل کو کہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے سوال یہ کیا کہ انبئینی عن ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد سوال یہ کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیسے پڑھتے تھے. تو اس کے بعد طویل حدیث سے آخر تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد یہ فرماتی ہے کہ آپ کی مسواک میں تیار کرتی تھی, پانی آپ کے لیے میں تیار کرتی تھی, خوشبو وغیرہ آپ کے لیے میں تیار کرتی تھی, آپ رات کو اٹھ کے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے اور اس کے بعد آپ نو رکعتیں پڑھتے تھے, اور نو رکعتوں کے پڑھنے کے بعد پھر آپ دو رکعتیں پڑھتے تھے, اس طریقے پہ گیارہ رکعتیں آپ مجموعی طور پہ پڑھتے تھے. مختلف روایتیں ہیں اور روایت ہم آگے چل کے پڑھیں گے جن میں اس سے مختلف انداز میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں بتایا ہے. تو مجموعی طور پہ آٹھ طریقے ہیں جن طریقوں کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھے ہیں اور وتر کی نماز پڑھی ہے. اور اسی حدیث کے آخری الفاظ میں یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَن يُدَاوِمَ عَلَيْهَا. جب آپ کوئی مخصوص نفل نماز پڑھتے تھے یا کوئی عبادت کیا کرتے تھے تو آپ کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کرتے رہیں. استقامت کے موضوع میں آپ سن چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھا عمل وہ لگتا تھا کہ جو ہمیشہ کیا جائے. اللہ کو وہ عمل اچھا لگتا ہے جو ہمیشہ کیا جائے. اور اس حدیث کے آخر میں حضرت عائشہ نے تین چیزیں مزید بیان کی ہیں اور یہ تین چیزیں بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ عبادت کا مفہوم اور طریقہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں سے کچھ اور تھا, ہم نے کچھ اور سمجھ لیا ہے. ارشاد فرمایا وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ. فرمایا مجھے علم نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہو. ہمارے ہاں تو شبینے ہوتے ہیں نا جس میں حفاظ کوئی پتہ نہیں, نہ زبر کا نہ زیر کا نہ حرف کا, کسی کی اسپیڈ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹہ کی رفتار سے ہوتی ہے اور کسی کی اسپیڈ آہستہ کسی کی تیز, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جناب وہ ریس اور مشق اور کوشش ہوتی ہے, حتیٰ کہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد قرآن شروع ہوتا ہے دو تین بجے قرآن ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد تبرک و شیرین وغیرہ کھائی جاتی ہے. تو شبینہ جو کہ ایک رات میں کیا جاتا ہے اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے. حضرت عائشہ سے زیادہ کون قریب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ نے زندگی بھر کبھی بھی یہ عمل نہیں کیا کہ پورا قرآن ایک رات میں پڑھا, بلکہ تین دن, پانچ دن, سات دن, نو دن, مختلف روایتیں آتی ہیں. تو شبینہ اگر کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تین راتوں میں قرآن کو ختم کیا جائے, دس دس سپارے روزانہ پڑھے جائیں, ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے, ہر حرف کا صحیح معلوم اور اندازہ ہو سننے والوں کو کہ کیا چیز پڑھی جا رہی ہے. اور کیا ہی بہتر ہو کہ ان دس سپاروں کا خلاصہ کوئی عالم یا پڑھنے والے لوگ ہی سننے والوں کے سامنے بیان کر دیں کہ ان دس سپاروں کا خلاصہ یہ ہے, اس کے بعد پھر دس سپارے پڑھائیے. قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کی آیات میں غور و فکر ہوگا, اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ ایک رات میں آپ اس کو تیز رفتاری سے پڑھیں. تو ایک بات حضرت عائشہ نے یہ بیان کی کہ ایک رات میں کبھی آپ نے پورا قرآن نہیں پڑھا. اور دوسری وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ, اور آپ نے کبھی بھی پوری رات کھڑے ہو کے عبادت نہیں کی. ہم تو سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ چالیس سال تک کھڑے رہے, بیٹھے ہی نہیں, اور پتھر پہ حضرت صاحب کے پاؤں کے نشان بھی پڑے ہوئے ہیں, جا کے دیکھ لیں فلاں جگہ لوگ جاتے ہیں واقعی ایک نشان پڑا ہوا, اور فلاں صاحب نے زندگی بھر کپڑے نہیں پہنے. ایسے بھی ہیں عجیب و غریب قسم کی دیو مالائی کہانیاں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر رات بھر کبھی پوری رات عبادت نہیں کی, سوتے تھے اور عبادت کرتے, دونوں کام کرتے. آگے ہم پڑھیں گے حدیث کے, آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے کہا کہ میں نے سنا ہے تم رات بھر عبادت کرتے ہو جن کو روزہ ہوتا ہے. آج کے یا رسول اللہ کے ہاں آپ نے ہمارا اس طریقے پہ تمہاری آنکھوں کو اور تمہارے نفس کو تکلیف ہوگی, اور ولی نفس کا علی کا حق, تمہارے نفس کا تم پہ حق ہے. ام و افطر, روزے بھی رکھو کھاؤ پیو بھی, ام و نم کھڑے ہو کے عبادت بھی کرو سو بھی, رات بھر جاگنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. کچھ حصہ آرام کیجئے لیٹ جائیے اور کچھ حصہ پھر عبادت کیجئے, اس طریقے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ, تیسری بات آپ نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں پورے 30 دن روزے نہیں رکھے. تین چیزیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہم سے بیان کی. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل, ابو داؤد, نسائی اور بیہقی نے بھی بیان کیا ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے. اب یہ جو قیام اللیل ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ سورہ مزمل کی پہلی آیات نے اس قیام اللیل کو فرض کیا اور آخری آیت نمبر 20 نے اس قیام کی فرضیت کو منسوخ کر کے نفل میں تبدیل کر دیا. اب جب قیام کا تعلق رات سے ہے اور رات اللہ تعالی نے وجعل اللیل لباسا, اللہ نے لباس بنایا ہے رات کو, اس کو آدمی اوڑھتا ہے اور رات میں انسان آرام کرتا ہے. وجعل النہار معاشا, اور دن کو اللہ نے معاش کا ذریعہ اور طریقہ بنایا ہے. تو رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے. اب رات کو جب انسان سوئے تو سونے سے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پاک صاف سوئے, جس بستر پہ سوئے وہ بستر بھی پاک ہو, اور سونے سے پہلے انسان وضو ضرور کر لے, وضو کر کے پاک ہو کے آدمی سوئے. اور یہ جو رات کو اٹھ کے عبادت کرنی ہے اس کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں. اور رات کو جو وضو کی حالت میں سونا ہے اس کے بارے میں صحیح ابن حبان کی ایک حدیث ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من بات طاہرا بات فی شعاره ملک فلا یستیقظ الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان فانہ بات طاہرا. جب کوئی آدمی وضو اور پاکی کی حالت میں سوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کا اس کے بدن کے ساتھ لگ جاتا ہے, اور رات کو جب بھی اس فرشتے کو موقع ملتا ہے اور جب بھی یہ انسان اٹھتا ہے یا کروٹ لیتا ہے تو وہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لعبدک فلان, اے اللہ تو اپنے اس بندے کی مغفرت کر دے, فانہ بات طاہرا, اس لیے کہ وہ وضو کر کے سویا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طہروا هذه الاجساد طهركم الله, اپنے جسموں کو پاک صاف رکھو, اللہ تمہارو اللہ تمہیں پاک صاف رکھے گا, یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو پاک صاف کر دے گا, یعنی وضو کر کے سو. اور اس میں بھی یہی ہے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ. جب بھی کوئی آدمی وضو اور پاکیزگی کی حالت میں سوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے جو رات کو اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا. بات یبیت, یہ رات گزارنا اسے کہتے ہیں, یبیت اللیل یا بات اللیل, اس نے رات کو گزارا. اور جب انسان رات کو سوئے تو اگر اسے معلوم ہے کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے, اس کی ہمت ہے یہ, تو اسے چاہیے کہ وہ تہجد کا ارادہ اور نیت کر کے سوئے. لیکن ظاہر ہے کہ اس صورت میں ممکن ہے جبکہ آپ عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کریں, لیکن اگر رات کو 1-2 بجے آدمی سوئے تو پھر 4-5 بجے اٹھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن 11 بجے تک اگر آدمی سو جائے تو پھر اس بات کی امید ہوتی ہے کہ اگر وہ 2-3 بجے نہ اٹھے تو کم از کم فجر کی نماز یا اذان سے 1.25 گھنٹہ پہلے اٹھ سکتا ہے, اور فجر تک کا جو وقت ہے یہ تہجد کا وقت ہے. آج ہی رات کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے جو فجر تک رہتا ہے. تو پہلے تو آدمی یہ کوشش کرے کہ جلدی سویا جائے, اور اس کے ساتھ وہ عشاء کی نماز جب پڑھیں تو فرض کے بعد سنتیں پڑھیں, وتر نہ پڑھیں. اگر اس نے ارادہ کیا ہے تہجد کے وقت اٹھنے کا اور اسے امید ہے کہ وہ اٹھ جائے گا, تب تو وہ وتر نہ پڑھے, صرف فرض اور سنت پڑھ کے وہ سو جائے. اور جب وہ تہجد کے لیے اٹھے تو تہجد کی 8 رکعتیں یا 10 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر 3 رکعت وتر وہ پڑھے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جعلوا آخر صلاتکم وترا, آخری نماز جو ہے رات کی اس کو وتر بناؤ, یعنی وتر کو سب سے آخر میں پڑھا کرو. اور یہ نیت جو ہے اگر انسان نیت کرے اور اس کا پختہ ارادہ بھی ہو تو اس کے مطابق اللہ تعالی معاملہ فرماتے ہیں. اور ہم ریاض الصالحین کا پہلا باب پڑھ رہے ہیں مسجد تعاون میں, وہاں وہ تمام حدیثیں آپ سن رہے ہیں جن کے اندر نیت کا ذکر ہے کہ جس طریقے پہ آدمی نیت کرے گا اس طریقے پہ اللہ تعالی اس کے ساتھ معاملہ بھی فرمائیں گے. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم الا كتب الله له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقہ. ابو داود اور نسائی میں یہ حدیث ہے کہ اگر کسی آدمی نے نیت اور ارادہ کیا ہو کہ وہ تہجد کے وقت اٹھے گا لیکن نیند کا غلوہ ہو گیا اور وہ اٹھ نہ سکا تو ارشاد فرمایا کہ الا كتب الله له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقہ, اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب بھی دے دیں گے اور یہ جو نیند ہوگی اس کی اس کو اللہ تعالیٰ صدقے میں شمار کریں گے. جس طریقے پہ روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی بھول سے اور اسے یہ علم نہ ہو کہ اس کا روزہ ہے کچھ کھا پی لے تو روزے پہ اثر نہیں پڑتا, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ, وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آج کھلایا اور پلایا ہے, آج سے وہ اللہ کا مہمان تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا لطف و کرم والا معاملہ فرماتے ہیں اپنے ان بندوں کے ساتھ جو خالص اس کے لیے عبادت کرتے ہیں. ہمیں روزہ رکھا ہے اور بھول سے کچھ کھا پی لیا ہے تو یہ سمجھو کہ یہ تمہیں اللہ نے آج کھلایا پلایا, آج تم اللہ کے مہمان تھے, روزے پہ اثر نہیں پڑا. اسی طریقے سے اگر ارادہ اور نیت یہ تھی کہ تہجد پڑھنا ہے اٹھ نہیں سکے نیند کا غلبہ ہو گیا تو یہ نیند جو ہے یہ تم پہ صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کے مطابق اجر اور ثواب دیں گے. اس کا مفہوم یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ ہم ارادہ کر لیتے ہیں اور جب گھنٹی جو ہے گھڑی کی وہ جب 4 بجے بجے گی ہم اسے بند کر کے سو جائیں گے, یہ نیند ہمارے لیے صدقے میں شمار ہوگی, یہ نہیں ہرگز. یہ تو انسان کا پختہ ارادہ ہو نیت ہو, اور کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ تھکن کی وجہ سے یا کسی اور بیماری یا مجبوری کی وجہ سے اس کا ارادہ ہو لیکن ہمت نہ ہو اٹھنے کی اور نیند غالب ہو جائے, تب اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرماتے ہیں, لیکن اس سے غفلت والی نیند ہرگز مراد نہیں ہے. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان له نومه صدقة فصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. یہ وہی مفہوم ہے کہ جب کسی آدمی نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہو اور کہہ بھی دیا ہو کسی سے اور اپنے آپ سے کہ میں نے آج تہجد پڑھنے ہیں لیکن اس وقت نیند کے غلبے کی وجہ سے اٹھ نہ سکے, ارادہ پختہ تھا, نیت پختہ اور درست تھی, اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اجر اور ثواب بھی دیں گے اور یہ جو نیند ہے یہ صدقے میں شمار ہوگی. اللہ کی طرف سے اس طریقے پہ اکرام ہوتا ہے آدمی کا. اور سونے سے پہلے وضو کی حالت میں آپ سوئیں, اور اگر ممکن ہو تو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, سورہ ملک تبارک الذی یہ پڑھ کے سوئیں, اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں. اس آیت الکرسی سے متعلق ایک واقعہ ہے جن کا, ایک شیطان کا جو کہ شریر جن تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ شیطان تھا, لیکن صحیح روایت یہی ہے کہ وہ شیطان تھا اور وہ حضرت ابو ہریرہ کو 3 دن تک پریشان کرتا رہا, اور یہ واقعہ ہم غالباً اپنے درس کی کسی ایک نشست میں پڑھ چکے ہیں. تو آیت الکرسی یہ بھی سونے سے پہلے پڑھی جائے. اور قل یا ایہا الکافرون قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ بھی پڑھا جائے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹی سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو، یہ بھی پڑھنے چاہیے سب کو. اور اسی طریقے سے سونے سے پہلے استغفار کے چند کلمے بھی ہونے چاہیے جو انسان کی زبان سے نکلے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کلمہ شہادت. اور اس کے ساتھ ساتھ سونے کی دعا، اللہم باسمک اموت واحیا، یہ سونے کی دعا ہے. اور دائیں کروٹ پہ اپنے دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کے اس طریقے پہ سویا جائے کہ قبلے کی طرف آپ کا سینہ ہو. یہ مسنون طریقہ ہے سونے کا. وہ جو واقعہ ہے شیطان کا، وہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جو فطرانے کی جو گندم اور غلے کی صورت میں فطرانہ ہمارے پاس آیا ہے، صدقہ اور خیرات کا جو مال ہے، اس کے تم نگہبان ہو، رات کو تم پہرے داری کرنا. ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا اور وہ اس میں سے کچھ چیز چرا کے لے جانے لگا. آپ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں یہی رسی سے باندھتا ہوں اور صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی. اس شخص نے ابو ہریرہ سے کہا کہ میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں. اپنی مجبوریاں بیان کی، حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا. صبح فجر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ سے کہ یا ابا ہریرہ ما فعل بک اسیرک البارحہ، گزشتہ سب جس کو تم نے پکڑا تھا اس کے ساتھ کیا کیا تم نے اور اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ کسی اور ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا واقعہ بتا دیا. ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس شخص نے اپنی پریشانی مجبوری بیان کی تھی، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے جانے دیا. آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کا اصل مزہ تو اہل زبان ہی سمجھتے ہیں، لیکن آپ بھی شاید سمجھ جائیں اس کی لذت سے کچھ، آپ بھی چٹکارے کچھ لے لیں. اس ساتھ فرمایا کہ کذب کا وسیعود، کذب کا وسیعود، اس نے تم پہ جھوٹ بولا، تمہیں اس نے دھوکہ دیا، وہ جھوٹا آدمی ہے، دوبارہ آئے گا. کذب کا وسیعود، اس جملے کو آپ ذہن میں رکھ لیں، کذب کا وسیعود. یہ جملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کہا، اور چوتھے دن اس جملے کا ہم وزن دوسرا جملہ کہا. اس جملے کو ذہن میں رکھ لیجیے، دوسرے جملے کی لذت آپ سمجھ جائیں گے. کذب کا وسیعود، اس نے تم سے جھوٹ کہا، وہ لوٹ کے دوبارہ آئے گا. دوسرے دن پھر وہ آ گیا رات کو، پھر وہی حالت ہوئی، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا. صبح پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، اور ناس کے رسول اللہ وہی آیا تھا، اس نے آپ نے فرمایا کذب کا وسیعود، جھوٹا ہے، پھر آئے گا. تین دن یہ ہوتا رہا. چوتھے دن ابو ہریرہ نے کہا کہ آج میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، اتنا دن ہو گئے اور روزانہ پریشانی مجبوری، آج تو میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، صبح تک یہی رہو گے، صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہوگی. تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا خزانہ اور دولت اور قیمتی بات نہ بتا دوں جس کا تمہیں علم نہیں، تم مجھے چھوڑ دو؟ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں چھوڑ دوں. تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی اگر تم رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو تو صبح تک اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. صبح کو پھر ملاقات ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے پھر پوچھا. ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے مجھے یہ نسخہ بتایا ہے آیت الکرسی کے بارے میں، تو تین دن تو آپ کہتے رہے کذب کا وسیعود، تو چوتھے دن آپ نے ساتھ فرمایا کہ صدق کا وہو کذوب. تو تین دن تو وہ تم سے جھوٹ بولتا رہا، لیکن آج جو بات اس نے کی ہے سچ کی ہے اور ہے وہ جھوٹا. یعنی شیطان سے کبھی خیر کی توقع تو نہیں ہوتی، لیکن نہ جانے کس طرح شیطان کے منہ سے وہ جملہ نکل گیا.
اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو کسی طریقے پر مسخر کر دیا تھا، مجبور کر دیا تھا، ورنہ شیطان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہیں سے مال چرا لے جنات کی طرح. لیکن اس حدیث میں یہ حکمت ہے کہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے مجبور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ یہ واقعہ پیش ہو اور امت تک یہ بات پہنچے کہ شیطان بھی یہ جانتا ہے کہ آیت الکرسی کتنی مفید ہے، پھر بھی اگر تم اسے نہیں پڑھو گے تو کتنے خسارے والی بات ہے. صدقہ کا وہ ہوا کذوب ہے، تو وہ جھوٹا، لیکن یہ بات اس کی سچی تھی. سونے سے پہلے آیت الکرسی، اس طریقے پہ جو سونا ہے یہ مسنون سونا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ حفاظت کرتا. ایک فرشتہ آیت الکرسی والا آ گیا جی، اور دوسرا وہ فرشتہ جو وضو کے بعد آیا ہے آپ کے پاس، تو گویا کہ کم از کم دو نیک اور پرہیزگار فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ تو مومن کو اور متقی مسلمان کو کسی باڈی گارڈ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں. کاش کہ یہ حدیثیں ان تک بھی پہنچ جائیں جن کی حفاظت پہ نہ جانے کیا کچھ خرچ ہوتا ہے، پھر بھی کام کرنے والے اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کا جو فیصلہ آ جائے اسے آپ کی پولیس فورس تو نہیں روک سکتی. اللہ کا ایک فرشتہ آ جائے کون روکے گا اسے؟ اور اللہ کا فرشتہ آپ کی حفاظت کرے تو آپ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اور سونے سے پہلے اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ اچھا میں بات ختم کرتا ہوں. تو سونے سے پہلے اس بات کا اہتمام بھی کیا جائے کہ عشاء کی نماز آدمی پڑھ کے سوئے، لاکھ مشغولیتیں ہوں، تھکاوٹ ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن عشاء کی نماز پڑھے بغیر مت سو. اور یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ جب فرض نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ جاتی ہے تو پھر شیطان کمبخت آدمی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب جماعت تو ویسے ہی ہو گئی ہے، دیر بھی ہو رہی ہے، تو صبح قضا پڑھ لینا. اور جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں، عورتیں، وہ اگر مہمانوں کی وجہ سے یا بچوں کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے عشاء کی نماز وقت پہ نہیں پڑھ پاتی تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سونے سے پہلے وہ پڑھ لیں. لیکن سونے سے پہلے شیطان اتنے بہانے اور اتنی چیزیں ان کے سامنے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پہاڑ بنا کے رکھ دیتا ہے کہ وہ عورت جو ہے اور وہ خاتون عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتی ہے. کتنا بڑا جرم ہے ایک، اور دوسرا وہ لوگ جو قرآن کو حفظ کر کے یا قرآن کی آیات سے منہ پھیرتے ہیں. ان دونوں کے بارے میں ایک حدیث ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہماری جو یہ تہجد والی بات ہے اس کو ہم انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں پورا کریں گے. صحیح بخاری میں کتاب التہجد، کتاب التہجد میں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، یہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں دوزخ میں جس طریقے پہ لوگوں کو عذاب ہوتا ہے اس کی کچھ شکلیں مجھے دکھائیں گی. تو میں نے یہ دیکھا کہ ام الذی یسلہ رأسہ بالحجر فإنہ یأخذ القرآن فیرفضہ وینام عن صلاۃ المکتوبہ. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سر ایک بہت بڑے پتھر سے کچلا جا رہا ہے، بہت بڑا پتھر اس کے سر پہ مارا جاتا ہے جس سے اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور سر اس کا کچل دیا جاتا ہے، اور یہ عمل ایک مرتبہ ہوتا ہے، دوبارہ اس کا سر بن جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ عمل. فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے قرآن سیکھا فیرفض، پھر قرآن کو بھلا دیا. اس سے مراد صرف حافظ ہی نہیں ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن بچپن میں پڑھا، اس کے بعد
سال ہا سال بیت گئے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، جن کے بارے میں سورہ حدید میں ارشاد فرمایا اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم پڑ جائیں، ڈر جائیں اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے نازل کیا ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ کب وقت آئے گا کہ تم ڈرو گے اللہ سے؟ طویل زندگی تمہاری گزر گئی اور تم نے قرآن کو بھلایا ہوا ہے، اس کی آیات سے، اس کے حکموں سے تم غافل ہو، تو کب وہ وقت آئے گا کہ تم اس حق کو سمجھو گے، اس پہ عمل کرو گے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان کی طرح مت بنو جو تم سے پہلے گزرے جن کو کتاب دی گئی، پھر کیا ہوا؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ایک طویل زمانہ گزر گیا، انہوں نے کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیا ہوا؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دل ان کے سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ لوگ فاسق بن گئے، قرآن کو طویل عرصے تک بھلا دینے سے دل سخت ہو جاتا ہے، آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اس امت کا سب سے بدترین آدمی وہ ہے جس کو قرآن نہیں آتا، اس سے بڑا بدنصیب اس امت کا دوسرا آدمی اور کوئی نہیں، بلکہ بعض علماء تو اس کے کفر کے قائل ہیں کہ جو قرآن نہیں پڑھتا، تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتا، قرآن اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ کس طرح اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ جس نے قرآن پڑھا اور بھلا دیا اس کے سر کو کچلا جائے گا، اور دوسرا وہ جس نے فرض نماز نہ پڑھی اور نماز پڑھے بغیر سو گیا، فرض نماز پڑھے بغیر سو گیا، اس کا سر جہنم میں کچلا جا رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو جو کچھ بھی ہو، 11 بج جائیں، 12 بج جائیں، 1 بج جائے، تھکاوٹ ہو، جو کچھ بھی ہو، آدمی اس وقت تک نہ سوئے جب تک فرض نماز نہ پڑھے، یہ تو فرض ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وتر کے بارے میں حکم دیا ہے، ابو ذر کو، ابو ہریرہ کو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، دونوں یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل اور میرے محبوب اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کو تو ہمیشہ اپنے پلے سے باندھ لو، ان پہ ہمیشہ عمل کرنا۔ ان میں ایک یہ ہے کہ چاشت کی 2 رکعتیں نماز چاشت، اور دوسری ہر مہینے میں 3 روزے ایام بیض، اسلامی مہینے کی 13, 14, 15 تین روزے، اور تیسری چیز فرمایا کہ اس وقت تک مت سونا جب تک تم نے وتر نہ پڑھے، تو عشاء کے وتر اور عشاء کی نماز کی اتنی اہمیت ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک ہرگز نہ سونا جب تک تم نے یہ نماز نہ پڑھی ہو، اور جو آدمی فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اس کو اللہ یہ سزا دے گا کہ سب کچھ لگ جائے گا، اور وہ عصر کے وقت سوئے، کیونکہ عموماً سویا جاتا رات میں ہے، اس لیے میں نے عشاء کی نماز کا ذکر کیا، ورنہ اس سے مراد کوئی بھی نماز ہے، آدمی کی آنکھ کھلے اور وہ فجر کی نماز پڑھے بغیر سویا رہے حتیٰ کہ اس کی آنکھ دیر سے کھلے، اسی طریقے پر ظہر کی نماز دن میں چلی جائے، عصر کی چلی جائے، مغرب کی چلی جائے، کوئی بھی نماز ہو۔ تو قیام اللیل کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس قیام اللیل کے لیے آداب ہے، اور وہ آداب یہ ہے کہ آدمی سونے سے پہلے ان آداب کا خیال کرے، ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ رات کو اٹھنے کا پکا ارادہ اور نیت کرے۔ اس کے بعد اب جب رات کو اس کی آنکھ کھل جائے یا رات کو یہ اٹھے تو کس طریقے پہ اپنی رات کی عبادت کا آغاز کرے، اور رات کو کون کون سی دعائیں پڑھے، اور کون کون سے وہ اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنا نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آواز بلند کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اور قیام اللیل اور تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں، اور وتر نماز، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے درس کی اگلی نشست میں ان کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔